بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں شیخ صاحب کے اس قول پر، باب قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورة الأعراف آيات نمبر 191 اور 192. اور یہ بیان کیا تھا کہ شیخ صاحب نے یہاں پر کوئی باب کا نام نہیں دیا، تبویب نہیں کی، بلکہ باب کا نام ہی قرآن مجید کی آیت کو ہی بیان کر دیا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی تھی کہ اصل مقصد اس باب میں یہ ہے کہ شیخ صاحب نے یہ بیان کرنا ہے کہ مخلوق عاجز ہے، اور جو عاجز وہ بے اختیار ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کسی چیز میں، اور جو بے اختیار ہے وہ کبھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بھی بے اختیار شخص کو پکارتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. تو شیخ صاحب نے، کیونکہ آگے ایک اہم بات بیان کرنے والے ہیں جو آج کا ہمارا درس ہے، جو احادیث بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ احادیث بیان کریں اور یہ بیان کریں کہ پوری کائنات کے سب سے بہترین اور افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے اختیار نہیں دیا اپنے بندوں کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کون سی ہستی ہے جس کو اللہ تعالی نے کوئی اختیار دیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے. لیکن شیخ صاحب کے زمانے میں کیونکہ دشمنی بہت گہری تھی، مخالفین خاص طور پر جو غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں، غیر اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، اور بدعت القبور سے لے کر شرک القبور تک کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، اور شیخ صاحب کی بہت سخت مخالفت کرتے تھے اس زمانے میں. تو شیخ صاحب نے اس کتاب میں آگے بھی ایسے باب آئیں گے جہاں پر ایسا خدشہ ہو کہ مخالف اپنے جذبات کی بنیاد پر بات نہ سن سکے، تو حکمت عملی یہ تھی کہ ایسی بات کی جائے مخالف کے سامنے تاکہ بات کو وہ سمجھ سکے. اور قرآن مجید کی آیت کو تو کوئی مسلمان جھٹلا بھی نہیں سکتا، قرآن مجید کی آیت کو کوئی مسلمان بھی جھٹلانا تو دور کی بات ہے، جو آیت کریمہ کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. تو شیخ صاحب نے یہاں پر آیت کریمہ سے بیان کیا تبویب جو ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو شریک کیا جاتا ہے جو خود پیدا کر دیے گئے ہیں اور وہ خود کسی کو پیدا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، خود جن کو یہ پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، وہ خود محتاج ہیں اپنی خلق کے اعتبار سے. بعض لوگوں نے ان کو پکارا ہے، ان ذاتوں کو پکارا ہے جو خود محتاج ہیں اپنے وجود کے، اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے، تو دوسروں کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اب اسی بنیاد کو آگے دوسری آیت میں بھی یہی بیان کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس تو قطمیر بھی نہیں ہے، قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. اور قطمیر کیا ہے بیان کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے اسے قطمیر کہتے ہیں. من دون اللہ کا لفظ ہے یہاں پر، یہاں پر بتوں کا لفظ نہیں ہے، اسنام نہیں ہے، اوتار نہیں، یاد رکھیں. من دون اللہ میں یعنی جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پرد ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. من دون اللہ کون ہے؟ ہمارا چوتھا درس ہے تقریباً اسی, بار بار یہی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز ہو. اب کوئی بھی چیز میں کیا آئے گا؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, صالحین, درند, پرند, پتھر, درخت, جو مخلوق ہے اور جن کو پکارا گیا. آپ اگر پوری تاریخ انسانیت کی دیکھیں تو لوگوں نے غیر اللہ کو پکارا ہے, صبر بتوں کو نہیں پکارا. بعض لوگوں نے بتوں کو پکارا ہے, بعض لوگوں نے پتھروں کو پکارا ہے. پتھر بت میں کیا فرق ہے؟ پتھر بغیر تراشا ہوا عام سا پتھر, اور بت تراشا ہوا. صنم اور وثن کا فرق پہلے بیان کر چکے ہیں. بعض لوگوں نے درختوں کو پکارا ہے, درختوں کی عبادت کی ہے. بعض لوگوں نے فرشتوں کی عبادت کی ہے, بعض لوگوں نے جنوں کی عبادت کی ہے, بعض لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت آج بھی عیسائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور بعض لوگوں نے اولیاء صالحین کی عبادت کی ہے. یہ من دون اللہ ہے. اگر یہ بت پتھر جو ہے, جو حرکت نہیں کر سکتا, جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے, یہ تو قطمیر کا مالک نہیں ہے, یہ تو بچہ بھی جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پتھر ہے. سمجھیں ذرا بات کو, ٹھیک ہے نا؟ اچھا, کیا درخت, اب درخت تو میڈیکل گھر سے زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے. کیا وہ مالک ہے؟ وہ بھی مالک نہیں, کیونکہ حرکت نہیں کر سکتا, وہ کچھ کر نہیں سکتا. اچھا, پھر جن ہمیں نظر نہیں آتے, جن پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اچھا, انس پیدا کر سکتے ہیں؟ انسان نہیں. انسان کیوں نہیں؟ اچھا, فرشتے پیدا کر سکتے ہیں؟ فرشتے نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی آسمان کی بہترین مخلوق ہے. اچھا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورے کائنات سے سب سے بہترین مخلوق, وہ پیدا کر سکتے ہیں. اچھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں قطمیر کے. دلیل کیا آپ لوگوں, جسے سر تو ہلا رہے ہیں آپ لوگ, دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جن کو پکارا گیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے سوا, سارے کے سارے قطمیر کے مالک بھی نہیں ہیں. آج کے درس میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہی بات شیخ صاحب فرمانا چاہتے تھے شروع میں, لیکن قرآن مجید کی آیات کا مقدمہ بیان کرتے ہوئے تاکہ سننے والے کا دل قرآن مجید سے جڑ جائے اور سمجھ جائے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو, تاکہ حدیث بھی اس پر بھاری نہ لگے. دیکھیں, لوگوں کے دل بچپن سے جب ایک عقیدہ اپنا لیتے ہیں اور اسی پر زندگی گزارتے رہتے ہیں, اسی پر بڑے ہوتے ہیں, تو اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. وہ اپنے عقیدے کے مخالف کچھ نہیں سننا چاہتے, کچھ بھی کہنے والا کوئی بھی ہو. قرآن مجید کی آیتیں جب انسان سنتا ہے تو دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوتی ہے, اور جس کی اللہ تعالی ہدایت چاہتا ہے تو مخلوق کا دل اللہ تعالیٰ دو انگلوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. لیکن ایک بلشت قریب تو آئے. اگر کوئی شخص دور بھاگتے رہے اپنے رب سے, اسے کب ہدایت آئے گی؟ اس لیے حدیث قدسی میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آئے تو میں ایک فٹ اس کے قریب آتا ہوں, اگر وہ چل کے آئے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. تو قرآن مجید کی آیات سے دل نرم ہوتے ہیں. من دون اللہ کو لوگ سمجھیں, قطمیر کو سمجھیں کیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, اب آتے ہیں اپنے درس کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہ فی الصحیح, کیا مطلب صحیح کا؟ صحیح بخاری. یاد رکھے, جب فی الصحیح کی بات آتی ہے تو بخاری ہے. فی الصحیحین بخاری مسلم. وفی الصحیح عن انس رضی اللہ عنہ قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بيان كرتهم کہ جنگ احد میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے چار دانت بھی شہید کر دیے گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اگر وہ توبہ کریں، او یعذبہم، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون، مشرک تو ظالم تو ہے ہی، مشرک تو وہ ہے ہی پہلے سے۔ تو اس معاملے میں میرے اور میرے بندے کے بیچ میں جو معاملہ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کوئی اختیار نہیں۔ اس کو آخر میں یاد دلانا مجھے، سسر ٹوٹ جائے گا، اللہ کو جزائے خیر دے۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہاں پر شجہ کا لفظ عربی زبان میں جو ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہم کرتے ہیں زخم کا۔ جرح کیا ہوتا ہے، زخم، دونوں میں کیا فرق ہے؟ شج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سر کا یا چہرے کا زخم، اسے شج کہتے ہیں۔ جرح عام لفظ ہے، جب شج کہہ دیا گیا تو آپ سمجھیں چوٹ لگی ہے سر پہ یا چہرے پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ چہرے مبارک پر لگی۔ اچھا، اس حدیث مبارکہ میں سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہمیں خبر دے رہے ہیں، آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اور سید انس بن مالک کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ آٹھ، تقریباً تیرہ سال کے قریب، بارہ تیرہ سال کے قریب تھی۔ ایک ایسی صورت دیکھی، ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ زندگی بھر وہ بھولے نہیں، اور ایسا واقعہ حقیقتاً ایک ایسا عظیم اور دردناک واقعہ ہے کہ مومن کبھی بھول نہیں سکتا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے کافروں نے۔ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالم نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خون جاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے جو چار دانت ہیں یہ بھی ٹوٹ گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے بد دعا نہیں کی، یاد رکھیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین بھیجے گئے، تو پھر بد دعا کیوں کی؟ اگلے آئے گی بد دعا کی روایت بھی آئے گی، کیسے فلاح پائے گی یہ قوم؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیل بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آگے جو بد دعا کرنے والے ہیں تو پہلے بیان کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے بد دعا سے پہلے، کہ یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا، اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ فلاح نہیں پا سکتی۔ اور یہ بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلی قوموں کا قصے بیان کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کیا معاملہ کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ؟ قتل کیا، ذکر علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، ظالموں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی، پریشان کیا۔ تو اللہ تعالی نے یہودی پر بہت سارے عذاب نازل کیے، بندر مست کر دیا، خنزیر مست کر دیا، ضربت علیہم الذلہ الذلت والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تا قیامت، یہ ذلیل ترین قوم ہے پوری دنیا میں، محتاجی اوپر لکھ دی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مشرکوں کا یہ حال ہے، خیر کی بات سننا نہیں چاہتے، بلکہ خیر کی بات جو کرنے والے ہیں ان پر بھی حملہ کرتے ہیں، ان کی جان کے دشمن ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بددعا کی. یہاں پہ اس روایت میں بددعا کا ذکر نہیں ہے، اگلی روایت اس روایت کو مزید وضاحت کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ میرے بندوں کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. اچھا، اس آیت میں، اس حدیث مبارک میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، بشریت کی دلیل ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نور کو بھی چوٹ لگتی ہے، کبھی نور کا بھی خون بہتا ہے، ہرگز نہیں. تو یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بشر ہیں. اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نور من نور اللہ، یہ باطل عقیدہ ہے. بلکہ کہنے والے نے تو یوں بھی کہہ دیا کہ بشر کا مقولہ کفریہ ہے. سبحان اللہ، یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ کافر ہیں. اور یہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احمد رضا خان بریلوی نے یہ بات بیان کی، یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنے متبعین کو کہ خبردار بشر نہ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ. اور مشہور کیا ہے کہ تکفیری کون ہے؟ یہ وہابی تکفیری ہیں. آپ ان کتابیں اٹھا کے دیکھیں، المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں اس کا ذکر ہے، امیر حسن بریلوی نے اپنے ملفوظات میں دیگر کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ محمد عبد الوہاب اور ان کے جو متبعین ہیں تکفیری ہیں، خوارج ہیں. یہاں پر واضح الفاظ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی میں ایک گزارش کرتا ہوں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. دیکھیں یہاں پر، دیکھیں ذرا، قل ان کو کہہ دیجئے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ یہ تاکید ہوتی کہ کہنے والے جب انسان خود ہوتا ہے اور معاملہ بھی اسی کے متعلق ہو تو بات اور مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرما دیتا قل کے بغیر، انما انا بشر مثلکم. قل کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کان کھول کے سن لو، جس کے متعلق آپ جھگڑا کر رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں بشر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نور ہیں، ذرا سنو، کان کھول کے سنو. جن کے متعلق جھگڑا ہو رہا ہے وہ خود آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے. کس کو کہہ دیجئے؟ ہر سننے والے کو. قرآن جی سب کے لیے اترا ہے، ہر سننے والے کو. اچھا، کیا کہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم بات بیان کریں جو کہنے والی ہے، مقدمات کوئی چیز ہیں، دو مقدمے ہیں. اور یہ جو دو مقدمے ہیں، یہ بلکہ تین مقدمے ہیں، اس خبر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو بات بیان کرنے کی جانے والی ہے. نمبر ایک، انما، پہلا مقدمہ ہے. نمبر دو، انا، کوئی اور نہیں. نمبر تین، مثلکم. یہ جو ہیں، یعنی دو مقدمے ہیں، خبر ایک لفظ کی ہے، دو مقدمے پہلے ہیں اور ایک اس کی تاکید بعد میں. خبر ایک ہے بشر. اچھا دیکھیں، قل انما، انما اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر. یہ لفظ جو ہوتا ہے انما، اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، صرف یہی چیز، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا، انا، پھر تاکید میں، کوئی اور نہیں، بات میرے متعلق ہو رہی ہے، آپ کے ذہن کہیں ادھر ادھر نہ جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے. انا، بشر میں بشر ہوں. نور فرمایا, واضح لفظ ہے, بچے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں. انما قل انما انا یتیم جو مقدمات ہیں تو شاید بچے نہ سمجھ سکیں, بشر تو سمجھتے ہیں. اچھا مثلکم, اچھا بشر ہے تو ہو سکتے نوری بشر ہو. نہیں مثلکم, جیسے تم بشر ہو ویسے میں بھی بشر ہوں. تاکید دیکھیں, ایک آیت کی بات کر, بعد آیت تو بہت زیادہ ہے. ایک آیت لے لیں جو سورۃ الکہف کی آخری آیت ہم ہر جمعے میں پڑھتے ہیں, اور ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا مسنون ہے. انما انا بشر مثلکم, لیکن ایک فرق ہے یاد رکھیں, یہ انصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تمہاری طرح بشر ضرور ہوں لیکن ہر معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں. ایک فرق ہے, خلق کے اعتبار سے فرق ہے, یہ یاد رکھیں, کیونکہ بنیادی طور پر مثلکم کی بات آ گئی تو بنیادی طور پر بات ختم ہوگی. خلق کے اعتبار سے ہم برابر ہیں, بشر بشر ہیں. ہمیں تکلیف ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے شادی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے. ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں. ہم مر جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں. یہ مثل بشر مثلکم. ایک چیز کا فرق ہے, کون سی ہے؟ انما یوحى الیہ, سبحان اللہ, یہ فرق ہے. اس لیے یاد رکھیں, جب آپ بات کریں نور اور بشر کی تو تفصیل سے بات کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے, نور کا ذکر تو ہے نہیں. اس لیے یہ ذہن سے نکال دے کہ نور کی کوئی بات ہے. ہیں بشر, ہماری طرح بشر ہیں لیکن صوفیز ہماری طرح نہیں ہے. ایک فرق ہے. فرق کیا ہے کہ عام بشر کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی. جس بشر پر وحی نازل ہو جاتی وہ اب عام نہیں رہتا, وہ نبی بن جاتا ہے. المصطفین الاخیار, اللہ تعالیٰ نے چن لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہماری طرح خلقت کے اعتبار سے, ہماری طرح نہیں ہیں وحی کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, کوئی بھی مخلوق, ہمارا ایمان ہے لا ملک مقرب ولا نبی مرسل, اس جگہ کو نہیں حاصل کر سکتے, نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی, نہ کوئی انس, نہ کوئی جن, نہ کوئی مخلوق. رحمت للعالمین, خاتم الانبیاء والمرسلین, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی, زخم لگے, خون جاری ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نور نہیں ہیں. نمبر دو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکلیفیں پہنچتی تھی, اور جن کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مشکل میں ہوتے ہیں, اور جو مشکل میں ہوتے ہیں وہ کبھی مشکل کشا نہیں بن سکتے. نمبر تین, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے مطلق اختیار نہیں دیا. جو ان کو اختیار دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے زندہ کرتے تھے, مٹی سے پرندہ بناتے تھے, پھونک مارتے تھے, اڑ جاتا تھا, زندہ ہو جاتا تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ بے اختیار ہیں, یہ اختیار کیسا ہے؟ یہ بھی تو اختیار ہے کہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ, اگر آپ یہ سورت پڑھیں, اس آیت کریمہ کو پڑھیں, تو اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان کیا ہے بِإِذْنِ اللہ, مردے زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, پرندوں کو مٹی سے بنا کر پھونک مار کر زندہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. حقیقتاً کرنے والا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے, حقیقتاً کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو یہاں پر یہ کیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختیار دیا ہے, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے, اسی صورت میں صورت آل عمران کی بات ہو رہی ہے. ایک تو اجازت کا لفظ ہے, اگر خود مختار ہوتے تو اللہ تعالیٰ اجازت کے لفظ کی ضرورت کیا تھی, اس قید کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھیں ذرا بات کو, جو خود مختار ہوتا ہے اس کو کوئی قید لگا سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی قید نہیں ہے. جسے چاہے پیدا کرے، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے شفا دے، کیا خیال ہے؟ لیکن باذن اللہ جب قید لگ جاتی ہے بس بات ختم ہے. اب یہ بے اختیار ہے کہ نہیں؟ بے اختیار ہے. اسی سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ پھر یہ قصہ بیان کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لیس لک من امر شیء. دیکھیں تکلیف کی شدت میں، آگے اگلی روایت میں اور تکلیف ہم پڑھیں گے. کتنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی؟ ایک تو جسم کا زخم، جسم کی تکلیف، اور ایک دل کی تکلیف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچک، پیارے چچو کو شہید کر دیا گیا. 70 عظیم صحابہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یعنی تکلیف صرف جسمانی نہیں ہے، جسمانی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے، معنوی حصے بھی تکلیف بھی، معنوی تکلیف بھی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا، میرے بندوں کا معاملہ ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس میں کوئی اختیار نہیں. تو اس سے واضح ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور وہ محدود ہے، مطلق کبھی نہیں ہے. مختار کل صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، مختار کل کبھی کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی. نمبر 4، اعمال کے خاتمے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ خاتمہ کیسے ہونا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ بلکہ ایک روایت انما الاعمال بالخواتیم، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ عمل کا دار و مدار جیسے نیت پہ ہوتا ہے، ایک روایت میں آیا ہے ویسے خاتمے پہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اچھے کام کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، موت اس کی برے کام کرتے ہوئے ہوتی ہے. قیامت دن جب وہ اٹھے گا تو برا کام کرتا ہوا اٹھے گا میدان محشر میں، کیونکہ ایک روایت میں ہے جیسا انسان دنیا میں کرتا ہے قیامت کے دن اسے ویسے اٹھایا جائے گا. آپ نماز پڑھتے ہوئے مرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کا قیامت کے دن بعث ہوگا، آپ دوبارہ زندہ ہوں گے سجدے کی حالت میں. نوید اگر کوئی زنا کرتے ہوئے مرا ہے تو اٹھے گا بھی زنا کرتے ہوئے، کوئی شراب پیتے ہوئے مرا ہے تو اٹھے گا بھی شراب پیتے ہوئے. ان اللہ ان اللہ راجعون. تو ہم لوگ کو دار و مدار خاتمے پہ ہے، اور یہ خاتمے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ کہاں سے لیا؟ اگر رہے تو اس کی وضاحت آئے گی. جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. جنگ احد میں جو بھی دشمن تھے، بڑے بڑے سردار، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ نہیں جانتے ان کا کیا خاتمہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نہیں؟ جس نے پیدا کیا ہے، جس کے ہاتھ میں ہدایت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے میرے بندوں کا معاملہ ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تیرے کوئی اختیار نہیں. نمبر 6، پانچ ہے، نمبر 5، توبہ پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے. کتنے بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں. کفر معاف، شرک معاف. توبہ کے متعلق مجھے ایک بات یاد ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں ذرا. سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ قصہ بیان کرتے ہیں، لمبا قصہ ہے. غلام کا ایک چھوٹا بچہ تھا، کاہن تھا، ایک جادوگر تھا، اور ایک بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ. سے مسلم میں اس قصے کی تفصیل ہے، کبھی اس کے لیے ایک خاص درس رکھیں گے انشاءاللہ، ابھی وقت نہیں ہے. لیکن سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. جن لوگوں نے مومنوں کو فتنے میں ڈالا، جانتے کون سا فتنہ امتحان تھا؟ ان کو زندہ جلا دیا گیا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. اصحاب اخدود کا قصہ ہے، مومنوں کو بادشاہ نے زمین میں خدود کھدوا دیے. خدود کہتے ہیں لمبا گڑا، ایک گڑا زمین کے نیچے جاتا ہے، ایک لمبائی میں ہوتا ہے، جیسے اب کھدائی ہوتی ہے نا کہ تاریں بچھتی ہیں زمین پر بجلی کی، اسے خدود کہتے ہیں، لمبا اس طریقے سے، اسے چوڑا زیادہ ہوتا ہے. اس میں آگ لگا دی اور مومنوں کو زندہ جلا دیا. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. اچھا اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, ان کافروں نے, یہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے مومنین اور مومنات کو, مرد اور عورتوں کو, مومنوں کو زندہ جلا دیا, ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب النار, اگر توبہ کر لے تو معافی ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں انظر الى هذا الجود انظر الى هذا الكرم والجود يقتلون اوليائه ويدعوهم الى التوبه. اتنے کرم کبھی دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو زندہ جلا دیا, قتل کر دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں توبہ کر لو تو یہ بھی معاف. مومنوں کو زندہ جلا دیا, توبہ کرو ابھی بھی وقت ہے توبہ کا, اگر توبہ کرو یہ بھی میں معاف کر دوں گا تمہیں. اللہ اکبر. تو توبہ سے پچھلے سارے جتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو معاف ہو جاتے ہیں, کفر بھی معاف ہو جاتا ہے. قتل معاف ہوتا ہے؟ قتل معاف ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. ایک نہیں, سو قتل معاف اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. سے بخاری کی روایت معروف ہے, 99 سے 100 پورا کر دیا, سچی توبہ دل سے کی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, سورۃ زمر کی آیت. ایک شخص اسلام لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, پھر اس نے دنیا کی شام کے رنگینی کو دیکھا, دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا, مرتد ہو گیا, شام کی طرف چلا گیا. وہاں پر گیا, کچھ عرصے کے بعد دل تنگ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, مسلمان بننا چاہتا ہوں, دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. شام کی طرف کیوں بھاگا؟ کیونکہ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت. تو موت کے ڈر سے بھاگا وہاں. اب اگر آتا ہے خود تو سزائے موت ہے. خط لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے آیت نازل کی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم, ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو خط لکھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں توبہ کے متعلق, ان کو کہہ دیجئے یا عبادی, میرے بندے, بندے تو میرے ہی ہو, کس کے بندے ہو, توبہ کرو یا نہ کرو کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسهم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم پر ظلم کیا, اور کفر ظلم کی انتہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, اور تم نے توبہ کی ہے تمہارا کفر بھی معاف. اللہ اکبر. تو توبہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. نمبر 6, ظلم عذاب کھینچنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. ظلم, ظلم عذاب کو ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوگوں کو کھینچتا ہے نا, ظلم ایسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ظلم کبھی پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے. جس نے ظلم کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہو گیا. اور ظلم کے میں بتایا سب سے بڑا ظلم ہے شرک, پھر انسان کا ظلم مخلوق کے ساتھ, دوسرے انسان کے ساتھ, جانور کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے. آپ انسان کی بات کرتے ہیں, کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں, ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا واقرب للتقوی, کسی کی دشمنی تم لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم ظلم کرو. ان کے ساتھ بھی انصاف کرو, دشمن کے ساتھ بھی انصاف, کافر کے ساتھ بھی انصاف. جانور کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں؟ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ اور ایک بدکار عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نہ ظلم کو پسند کرتا ہے, نہ ظلم کرتا ہے, اور نہ ظالموں کو پسند کرتا ہے, بلکہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو بھی چھوڑتا نہیں ہے. فرعون نے سب سے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر, کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے, اور دنیا دی, اور دنیا دی, اور دنیا دی, وہ اور تکبر گھمنڈ میں بڑھتا گیا, بڑھتا گیا. اتنا تک کہہ دیا کہ میں تمہارا صرف رب نہیں سب سے بڑا رب ہوں, دیکھیں میرے محلوں کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں, میں مالک ہوں اس زمین کا, میں جو کروں وہ کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا راستہ بن گیا، زمین خشک، اسی پانی کو حکم دیا جس پانی کے متعلق کہتا میں اس کا مالک ہوں، اسی میں غرق ہو کے مر گیا. تو جہاں پر ظلم ہے وہاں پر عذاب ہے. آج امت پر عذاب ہے، طرح طرح کے عذاب. ایک وقت تک کہ امت بلند تھی، ایک درجہ تھا اس امت کا، ایک عزت تھی، پوری دنیا میں مومنوں کو لوگ دیکھتے اور شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکا دیتے کہ اتنے عظیم لوگ ہیں، ہم اس راستے پر چل نہیں سکتے اپنا سر اٹھا کے ان لوگوں کے سامنے. سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں جب یہودی گزرتے تو روز راستہ چھوڑ دیتے اور سر جھکا کے چلتے کہ وہ لوگ ہیں جو حق رکھتے ہیں کہ اس راستے پہ چلیں سینہ تان کے. مسلمان جہاں پر جاتا تھا، جس جگہ پہ جاتا تھا، لوگ اپنی دکانیں بند کر کے جاتے تھے، دیکھتے تھے مسلمان ہوتا کیا چیز ہے، آنکھوں سے دیکھو تو اسی طرح تھا. سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میٹر فتفتہ ہوئی تھی یہ زمین، 22 لاکھ چین سے لے کے فرانس تک، یورپ تک. فرانس تک تو بعد میں گئے سیدنا عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن چین سے لے کے یورپ کی ابتدا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی. اور آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتا گیا، اور جہاں پر مسلمانوں نے قدم رکھا وہاں پر برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر. وجہ کیا تھی؟ عدل اور انصاف، ظلم نہیں، ظلم کا خاتمہ. آج بھی مسلمان ہیں، یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ احادیث پڑھتے ہیں، لیکن عزت کہاں ہے؟ ہم آج کیوں محتاج ہیں؟ کافروں کے محتاج ہیں. کل وہ ہمارے محتاج تھے، آج ہم ان کے محتاج ہیں. کل ہم ان کو پروٹیکشن دیتے تھے جزیہ لے کے، آج ہم ان کو جزیہ دے کے ان کی پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں. کل ہم سر اٹھا کے چلتے تھے وہ سر جھکاتے تھے، آج وہ سر اٹھا کے چلتے ہم سر جھکاتے ہیں. کل وہ مسلمان کو دیکھنے کے لیے دکانیں بند کر کے روڈوں پہ جاتے تھے کہ یہ کون ہے، آج مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، دہشت گرد جا رہا ہے، اس کو پہچانو اس کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ خود مسلمان ہے. اسلام تو وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دین بھی وہی ہے، عزت والا دین ہے، غلبے والا دین ہے. اس دین اسلام پہ کبھی کافر نے انگلی نہیں اٹھائی، یعنی اسے جھٹلا نہیں سکا. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں کہ آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، نہ تو اس دین کو توڑ سکتا ہے نہ اس دین کو تبدیل کر سکتا ہے، مایوس ہو چکا ہے. مایوس ہو چکا ہے کہ ثابت کرے یہ دین غلط ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں تبدیلی پیدا کرے، تحریف کرے، مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین پر غالب ہو جائے، مایوس ہے بیچارہ. یاد رکھیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دین سے مایوس ہوا ہے کافر، مسلمان سے مایوس نہیں ہوا. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے مسلمان اور اسلام؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کی زندگی اسلام ہوتی. اسلام کا مطلب ہے استسلام، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. جس کی زندگی ایسے گزرتی ہے وہ سچا مسلمان ہے، اسی کا غلبہ ہے، اسی کی عزت ہے، اسی کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اور جو دعویٰ تو یہی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کا ایمان بہت کمزور ہے، تو پھر وہ ذلیل بھی ہوگا، کمزور بھی ہوگا، مغلوب بھی ہوگا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل طور پر 100% اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کر دے. جہاں پر بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے، جہاں پر اٹھنا ہے اٹھنا ہے، جہاں پر لیٹنا ہے لیٹنا ہے. اسے کہتے ہیں نا ٹوٹل سبمیشن، مکمل استسلام. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا مطلب ہے اسلام کا سلام سے، سلامتی سے. دین اسلام جو ہے سلامتی کا دین ہے. جب تک یہ سلامتی موجود ہے عزت موجود ہے. اور یہ سلامتی یاد رکھیں, سلامتی مطلب یہ نہیں کہ جہاد نہیں ہے چھوڑ دو, جہاد میں ہی سلامتی ہے مومن کی بھی اور کافر کی بھی. کافر کی کیا سلامتی ہے؟ کہ اس کا کفر کی حد ہو جائے گی نا, یا تو مسلمان ہو جائے گا یا جزیہ دے کے سر جھکائے گا, دین کے سر بلندی ہے. یا نمبر تین مرے گا تو اس کا کفر تو رک جائے گا نا, اس کی سلامتی ہے کہ نہیں؟ سلامتی ہے اس کی, بہتری اس کے لیے کہ نہیں؟ بہتری اس کے لیے. اور مومن, مومن کے لیے سلامتی ہے عزت سے رہے گا, سر اٹھا کے رہے گا, جہاں پر قدم رکھے گا عزت سے رکھے گا. جب اس مسلمان نے اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا, اپنے نفس پہ ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں واجبات ہیں وہ چھوڑنا شروع کر دیے, بے نمازی ہو گیا, آہستہ آہستہ نماز چھوٹتی گئی. پانچ نمازیں پڑھتا تھا باجماعت, ایک چھوٹ گئی. کسی نے کچھ نہیں کہا, یار چھوڑو کیوں اس کے پیچھے لگے ہو, پڑھے گئے, یہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے. بعض لوگ سیدھے سادھے لوگ نصیحت کرتے, بھائی اللہ کے اللہ سے ڈرو, تم مسلمان ہو مومن ہو, نماز فرض ہے نماز پڑھو. کہتے یار کیوں ان کو پریشان کرتے ہو, اس کا رب جانے وہ جانے, کیوں اس کو تنگ کرتے ہو, کسی کو کریٹیسائز نہیں کرو. سبحان اللہ, معاشرے جو جو کہتے ہیں عقل مند لوگ, وہ کہتے یار بات تو ٹھیک کہہ رہے, چھوڑو اس کو. نصیحت کرنے بیچارے نصیحت کرتے رہے, اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں, یہ لوگوں کو ان کا کام یہ ہے صبح شام کریٹیسائز کرنا. پانچ کی جگہ چار پڑھنا شروع کر دی اس نے, پھر آہستہ آہستہ دوسری بھی گئی, کیونکہ نصیحت کرنا رہا کوئی نہیں, جو نصیحت کرتا تھا اس کو برے نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تین ہوئی, دو ہوئی, ایک رہی وہ بھی گئی, دوسرے نے کیا, تیسرے نے کیا, چوتھے نے کیا, پھر جب نماز نہ رہی تو اور کیا کون سی عبادت رہے گی. آہستہ آہستہ روزے بھی گئے, آہستہ آہستہ حج کی تو کبھی سوچا نہیں, زکوٰۃ ہوتے کیا پتہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ جب فرائض گئے تو محرمات اسی وقت آئے, محرمات بڑھتے گئے. سود ہے کوئی پرواہ نہیں, سودی کاروبار کوئی بھی آنے دو. آہستہ آہستہ معاملہ اور بڑھتا گیا, محرمات, والدین کی نافرمانی. آہستہ آہستہ بات بدعت پہ آئی, لوگوں نے کہا بدعت اللہ تعالیٰ سے ڈرو, بدعت گمراہی, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, ڈرو اللہ تعالیٰ سے. کہتے دیکھو یہ کریٹیسائز کرتے, انتہا پسند لوگ ہیں, انتہا پسند بیچارے. فتق اللہ مستقائے تم کی بنیاد پر اپنی بات کرتے رہے, ان کو برے نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. آہستہ آہستہ سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑی مصیبت آئی, شرک. یا رسول المدد, علی مشکل کشا, وہ ساجت روا. ہر انسان نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی پیر بنا لیا اور اسی کی طرف رجوع کرنا. جب ایسی مصیبتیں آئیں, ایک شخص سے شروع ہوئی, دیکھیں امت کس سے بنی ہوئی ہے. میرے بھی امت ہم سے بنی ہوئی ہے, فرشتوں سے نہیں بنی ہوئی, جنوں سے نہیں بنی ہوئی, ہماری امت ہم سے بنی ہوئی, انسانوں سے بنی ہوئی ہے, مسلمانوں سے بنی ہوئی ہے. ایک میں بگاڑ آیا, دوسرے میں آیا, تیسرے میں آیا, دسویں میں آیا, سو میں آیا. یہ جو فرد بگڑے ہوئے تھے یہ بڑھتے گئے, امت میں انتشار پیدا ہو گیا, امت ہی بگڑ گئی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, عیسائیوں کے 72, اور میری امت کے 73 بنے گئے. ایک قدم آگے, فرقہ بندی میں ایک قدم آگے, 73 فرقے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک کے, صرف ایک کے. کون سا فرقہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم علماء انا علیہ اليوم واصحابی, جس پر آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں. باقی جو 72 ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے, یاد رکھیں میری امت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ جو 72 فرقے ہیں سارے کے سارے قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں یا کوئی اور بات کرتے ہیں؟ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, دعویٰ یہی ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں ترازو دیا کہ یہ 72 فرقے یہی کہیں کہ ہم قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. ترازو تمہارے ہاتھ میں یہ ہے, ما انا علیہ اليوم اصحابی, جو صحابہ کرام کے راستے پہ چلتا ہے وہی ان 72 فرقوں سے مختلف ہے, وہی جنت میں جائے گا, یہ صراط مستقیم ہے. اور جو صحابہ کرام رسول اللہ صحیح کے راستے پہ نہیں چلتا وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. اور 72 فرقوں میں بعض کفر اکبر کے مرتکب ہیں، بعض کفر اصغر کے مرتکب ہیں، سارے کافر نہیں، یاد رکھیں، گمراہ ہیں، بدکار ہیں، فاسق ہیں، فعال ہیں، اور کافر بھی ہیں کفر اکبر، مختلف ہیں سارے، سب برابر نہیں ہیں، نہیں گمراہ سارے ہیں، اس پر اتفاق ہے، سارے گمراہ ضرور ہیں. تو ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے، جب بھی ایمان آیا اور غالب ہوا، ایمان ظلم پہ غالب ہوا، انصاف ظلم پر غالب ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت آئی. لیکن جب تک انصاف اور امام مغلوب ہے اسی مسلمان سے، اور بدکاریاں نافرمانیاں بڑھی ہوئی ہیں، شرک اور بدعات خرافات بڑھ چکی ہیں امت میں، تب تو عزت نہیں آ سکتی، یاد رکھیں. بہرحال میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی لمبی بات کر دی ہے میں نے، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح، آج ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہیں، کس موڑ پہ کھڑے ہیں، آج مسلمان کیوں ذلت کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم کافر کی طرف انگلی اٹھاتے جانتے ہیں، حکمران کی طرف انگلی اٹھانا جانتے ہیں، لیکن کاش ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اس امت کے لیے. آج امت میں جتنی بھی ذلت رسوائی ہو رہی ہے، جتنی بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، دنیا کے کسی کونے میں لے لیں آپ، اس کا ذمہ دار ہر وہ بدکار مسلمان ہے جو بدکاری کرتا ہے، اور ان سب کے سر کے اوپر وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. آمین. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، علم غیب مطلق نہیں جانتے، کیونکہ جی کے متعلق بد دعا کی وہ مسلمان ہو گئے. نمبر 8، نبی کو تکلیف پہنچانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نبی کی تکلیف نبی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، یا کسی ذریعے کی تکلیف پہنچانا، چاہے حسی تکلیف ہو، بدن کی تکلیف ہو، یا دل کی تکلیف ہو، معنوی تکلیف ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کون سی تکلیف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جھٹلانا، حدیث پہ عمل نہ کرنا. یعنی جو لوگ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، یا تو مکمل انکار کرتے ہیں، یا بعض سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. نمبر 9، مختار کل صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مختار کل نہیں ہے. نمبر 10، ظلم کا مطلب شرک ہے. اس آیت میں جو میں نے بیان کی، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یعنی مشرکون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، تو ظلم شرک کو بھی کہا جاتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وفیہ، یعنی صحیح البخاری، صحیح بخاری میں دوسری روایت یہ ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع فی الرکعۃ الاخیرہ من الفجر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے دوسری رکعت فجر کی نماز میں، اور اپنا سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم العن فلانا وفلانا، اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ فلان پر اور فلان پر لعنت بھیج. بعدما یقول سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، یہ دعا کب پڑھتے؟ اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھتے، بعد میں یہ دعا، یہ بد دعا کرتے. فانزل اللہ ليس لك من الامر شيء، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. وفی روایہ، اور دوسری روایت میں آیا ہے، یعنی صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آیا ہے، يدعو على صفوان بن أمية، النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء كي صفوان بن أمية بر، وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من أمر شيء. الله تعالى آيات كنا نزل فرمايا. صفوان بن أمية كافر تھا، میں ایک قصہ بیان کر چکا ہوں پچھلے شاید درس میں یا اس سے پہلے والے میں. کون جانتے ہیں جنگ فتح مکہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے کچھ ادھار لیا کیا؟ نہیں، ڈھالیں ادھار لی طائف کے غزوے کے لیے، جنگ حنین کے لیے ڈھالیں کم پڑ گئی تھی. تو صفوان بن امیہ اصل کاروبار کرتا تھا، ڈھالیں بہت زیادہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھاری لی، دے دی، لیکن دل اٹکا رہا، واپس کرتا ہے کہ نہیں، تو ساتھ چلے گئے. جنگ کے بعد جو مال غنیمت ملا، اونٹ بہت زیادہ تھے. صفوان بن امیہ دیکھ رہے تھے دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ سارے بھرے ہوئے، پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، تمہیں اونٹ پسند ہے؟ کہتے ہیں ہاں محمد، مسلمان ہوا تھا اس وقت. کہتے ہیں جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم، ہم اب تک یہ سمجھتے رہے کہ تم بادشاہ چاہتے ہو، بادشاہ کبھی یہ کام نہیں کرتے، بادشاہ دنیا لیتے ہیں دیتے کہاں ہیں، آج ہمیں یقین ہوا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بادشاہ نہیں ہیں. بے حساب دینا، گنے نہیں، چلو یہ 10 تمہارے ہیں یا 20 تمہارے ہیں، جتنی ہیں سارے تمہارے ہیں. اللہ اکبر. صہیب بن عمرو کون ہے؟ دوسرا شخص، بارک اللہ، جس نے صلح حدیبیہ موقع پر صلح کروائی، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے. اچھا، تیسرا کون ہے؟ الحارث بن ہشام. عمرو بن ہشام کون تھا؟ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام. یہ ابو جہل کا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، الحارث بن ہشام، یہ بھی مسلمان ہو گیا. اور دوسری روایت میں یہاں پر ذکر نہیں ہے، ابو سفیان اس جنگ میں شریک تھے، کیونکہ یہاں پر دوسری روایت میں آیا کہ جو بھی شریک تھے اس جنگ میں سب ہلاک ہو گئے، سب کی بد دعا تھی. ابو سفیان مسلمان ہو گیا، ہند ان کی بیوی مسلمان ہو گئی. خالد بن ولید جنگ احد میں کافر تھے، مسلمان ہو گئے بعد میں. عکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو گئے، جنہوں نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا، نام کیا تھا؟ وحشی، مسلمان ہو گیا. لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. اس حدیث میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، قنوت النوازل مشروع ہے. قنوت النوازل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آ جائے امت پر تو قنوت کرنا جائز ہے، فرض نماز میں آخری رکعت کے بعد، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ. تو قنوت النوازل یا قنوت نازلہ مشروع ہے، جائز ہے، اس کی یہ دلیل ہے. کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، تو یہ دلیل ہے. نمبر دو، قنوت نازلہ کب ہوتا ہے؟ اس کی صفت بیان کی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں، کہ فرض نماز کے آخری رکعت، جو جہری نماز ہے اس کی آخری رکعت میں، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد، آپ یہ دعا پڑھیں گے، اور اس میں بد دعا ہوتی ہے عام طور پہ. نمبر تین، قنوت نازلہ میں بد دعا کیسے کرنی ہے، اس کی صفت بھی بیان کی گئی ہے. اجمال سے کام لیا جاتا ہے، تفصیل سے نہیں. آپ لوگ سنتے ہو کہ بعض اوقات بہت لمبی تفصیل بیان کی کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زمینوں میں غرق کر دے، ان کے ٹینکوں کو روک دے، ان کے جہازوں کو تباہ کر دے، ان کے رگوں میں خون کو روک دے، یہ دعا میں ناانصافی ہے، یاد رکھیں، یہ اعتداء ہے دعا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں اعتداء، دعا میں حد سے گزرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف پہنچی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہم الاعن فلانا وفلانا وفلانا. دوسری روایت میں آیا ہے اللہم مجری السحاب ومنزل الکتاب وهزم الاحزاب، اهزم فلان وفلان وفلان. آپ نے زیادہ لمبا کرنا اس کے ساتھ مسلمانوں کے لیے دعا کر لیں تھوڑی سی، لیکن پورے آپ نماز 10 منٹ میں ختم کرتے ہیں اور 20 منٹ میں آپ دعا قنوت پڑھتے ہیں، یہ ناانصافی ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، یہ کہاں سے لیا ہم نے؟ غور سے دیکھیں، بارک اللہ فیک، آیت نازل ہوئی تو نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ عربی زبان میں نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. نمبر 5، صوفیوں کا رد جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نمبر 6، بد دعا کرنا جائز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مطلقا نہیں، وجہ ہو کوئی ضرورت ہو تو یہ یوں لکھیں، ضرورت کے وقت بد دعا کرنا جائز ہے. اس کے بعد نمبر 7، ضرورت کے وقت لعنت بھیجنا بھی جائز ہے، لیکن یہ ایک قید ہے، ایک ضرورت ہے، دوسری کہ وہ لعنت کا مستحق ہو، بد دعا کا مستحق ہو، مستحق ہو. فرق ہے، کیا فرق ہے لعنت و بد دعا میں؟ کیا فرق ہے؟ اور بد دعا کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو بد دعا عام ہے، لعنت خاص ہے. بد دعا میں تو آپ کوئی بد دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ غرق کر دے، ان کو تکلیف پہنچا دے، لیکن لعن اللہ تعالی رحمت سے دور کر دینا، تو عموم و خصوص ہے دونوں میں. اس کے بعد نمبر 8، امام نماز پڑھتے وقت جب سر اٹھائے گا رکوع سے، تسمیہ اور تحمید دونوں پڑھے گا، سمع اللہ الحمد ربنا ولک الحمد، اور مأمون مقتدی ربنا ولک الحمد صرف. اچھا، نمبر اثبات صفت السمع، اللہ تعالی سنتا ہے کما یلوق بجلالہ، اور یہاں پہ رد ہے منکرین صفات کا، اشاعرہ کا، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے جو انکار کرتے ہیں، لیکن وہ اشاعرہ جو ہے صرف السمع کو مانتے ہیں، یہ معتزلہ کا رد ہے، یا معتزلہ کا رد اور جہمیوں کا رد ہے، تاکہ انصاف کی بات ہو، پھر یہ نہ کہیں کہ ناانصافی کی ہے. لیکن ان کا رد بھی ہوتا ہے ایک طریقے سے، کوئی جانتا ہے کیسے؟ قواعد یاد رکھیں ذرا، جو اسماء صفات کے بارے میں بیان کی تھی میں نے، اشاعرہ کا رد ہوتا ہے انڈائریکٹ طریقے سے، چلے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں مانتے ہیں، وہ سمع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مانتے ہیں، 7 صفات کے علاوہ باقی نہیں مانتے ہم، نہیں جانتے. ایک قاعدہ بیان کیا تھا، القول فی الصفات، القول فی بعض الصفات کالقول فی بعض الآخر. جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو یہ ثابت کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. عقل پہلے اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، پھر قرآن و سنت میں بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو ہم نے کہا امن و صدقنا، ہم کہتے ہیں یہی ہماری دلیل ہے. عقل بھی مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور نقل میں قرآن سنت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مخلوق موجود ہے تو خالق ہونا چاہیے. عقل دیکھیں عقل کیسے آتی ہے, ہونا چاہیے, مخلوق خود تو نہیں ہے. اچھا خالق ہے, یہ خالق ہے جسے مخلوق کو پیدا کیا, کائنات کو پیدا کیا, جو حوادث موجود کو پیدا کیا ہے. زندہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ زندہ ہونا چاہیے, مردہ تو نہیں پیدا کر سکتا نا. تو صفت الحیا پہلی صفت. نمبر دو نہیں ابھی سنا تو بعد میں آئے گا نا, صفت نہیں بارکر اسے پہلے. اچھا علم پہلے اسی ترتیب سے آتے ہیں. تو علم ہے پہلے کیا کرنا چاہتا ہے, تو علم. نمبر تین قدرت طاقت, بغیر طاقت کے اب علم بھی ہے لیکن طاقت نہیں پیدا کرنے کی, کیسے پیدا کرے گا؟ قدرت. پھر جو زندہ ہے وہ دیکھتا بھی ہے, جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے, جو زندہ ہے وہ کلام بھی کرتا ہے. لیکن کلام جو ہے وہ کہتے ہیں آدھا مخلوق آدھا مخلوق نہیں ہے, یہاں پر فرق ہے نسل و جماعت سے. یہ بہت لمبا معمہ ہے, اس کو وقت بیان کر چکے ہیں پہلے. تو کہتے ہیں عقل نے اس کو مانا ہے. ہم کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں باقی صفات کیوں نہیں مانتے, کیونکہ باقی مشابہت ہوتی ہے, تشبیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اور مخلوق سے. کیونکہ رحمت کا مطلب ہے دل کی نرمی. آپ جب کسی پہ رحم کرتے ہیں, دل نرم ہوتے تو رحم کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دل ثابت کرنا پڑے گا, پھر نرمی ثابت کرنی پڑے گی, پھر ہم رحمت کی صفت کو ثابت کریں گے. تو مخلوق کا دل ہے, خالق کا دل بھی ہے, تو برابر ہوگی دونوں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں. ہم نے کہا اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں رحم کرتا ہوں, یہ کہاں فرمایا میں کیسے رحم کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں سنتا ہوں, یہ کہاں فرمایا میں کیسے سنتا ہوں؟ جب صفت السمع آپ نے اقرار کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کان ہے, کہتے ہیں نہیں, پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ دل ہونا چاہیے؟ جب بغیر کان کے سن سکتا ہے تو بغیر دل کے رحمت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ تم لوگوں نے ان صفات کو مانا ہے اور اس یقین کے ساتھ مانا ہے کہ ان صفات کو ثابت کرنے سے خالق مخلوق میں تشابہ مثل بیان نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے تم پر یہ لازم ہے کہ باقی صفات کا بھی اقرار کرو, اسی طریقے سے جس طریقے سے تم لوگوں نے ان صفات کا اقرار کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ خالق و مخلوق کے بیچ میں کوئی تشابہ نہیں ہے, یعنی ان کے قائد ہے انہی کے سر. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور بے اختیار ہیں. جی کتنا؟ یہ دسواں تھا. جی ہاں کافیت میں آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وفیہ صحیح بخاری کی تیسری روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں, قال بیان کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے, حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے آگاہ کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال یا معشر قریش او کلمۃ نحوها, اے قریش کی جماعت, یا اس طرح کا کوئی لفظ فرمایا. یہ اس کا کیا مطلب, اس طرح کا کوئی لفظ یہ کیوں کہا گیا؟ راوی جو ہے اس راوی بھول گیا کہ یہ لفظ ہے یا معشر قریش یا کچھ اور لفظ تھا. تو انصاف دیکھیں, انصاف دیکھیں محدثین کا, اب ایک راوی سے غلطی ہوئی, اب اس کو پتہ نہیں کہ لفظ یہ تھا کچھ اور تھا, تاکہ یہ نہ ہو میں اپنی طرف سے لفظ کہہ دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان من کذب علی متعمدن فردبو مقعدہ من النار, جسے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹ باندھا اپنی جگہ ٹھکانا جہنم میں دیکھ لے. تو محدث نے احتیاط برتتے ہوئے فرمایا او کلمۃ نحویہ, اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ تھا. اشترو انفسکم, جنت کے عوض میں اپنی جانوں کا سودا کر لو. اشترو کیا مطلب ہے؟ خریدنا یا بیچنا. کیا خریدو؟ دیکھو عربی زبان میں اشترک لفظ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، خریدنے میں اور بیچنے میں بھی، یاد رکھیں. اچھا یہاں پر جب بھی اشترک کا لفظ آئے، خرید ہو تو فروخت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ صرف خرید ہوتی ہے، ایک طرفہ کہ دو طرفہ ہے؟ دو طرفہ ہے. تو یہاں پر کچھ دے کے کچھ لو. ہم جب کچھ خریدتے ہیں تو پیسہ دیتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں مثال کے طور پہ. یہاں پر اشترو انفسکم، دینا کیا ہے؟ جان، بارک اللہ فی. اور لینا کیا ہے؟ جنت، بارک اللہ فی. جنت کے عوض اپنی جانوں کا سودا کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اللہ اکبر. ویا عباس بن عبد المطلب، اے عباس بن عبد المطلب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. ویا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری پھوپھو، اے میری پھوپھی کون ہے؟ صفیہ کون ہے؟ آپ وسلم کی پھوپھی ہے. اے میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. ویا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے فاطمہ کون ہے؟ آپ وسلم کی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی. سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو تم چاہتی ہو مانگ لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اس حدیث میں، یہ سے بخاری کی روایت ہے، اور سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے نام کیا ابو ہریرہ کا رضی اللہ عنہ کا، کوئی جانتا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی. اور وفات کب ہوئی؟ سن 57 ہجری میں، 57 میں. مسلمان کب ہوئے؟ وفات سے پہلے، یعنی 8 ہجری میں. یہ قصہ کب کا ہے؟ کہاں کا ہے؟ مکہ کا ہے، بارک اللہ فیک. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ وانذر عشرتک الاقربین، یہ آیت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی. اچھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں مدینہ مسلمان ہوتے ہیں، اور روایت بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی روایت. اسے کہتے ہیں مرسل الصحابی. کیا مطلب؟ کہ سیدنا ابو ہریرہ نے اس روایت کو کسی اور صحابی سے سنا ہے، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا. کیوں؟ کیونکہ خود موجود مسلمان نہیں تھے اس وقت، موجود بھی نہ تھے اس وقت. اب وہ کون سا صحابی جس سے انہوں نے سنا، ہم نہیں جانتے، نام موجود ہے کیا؟ اسے کہتے مرسل الصحابی. اور محدثین کا اتفاق ہے کہ مرسل الصحابی صحیح ہے، قابل حجت ہے. کیوں؟ صحابہ کرام سار کے سارے ثقات ہیں، جو بھی تھا تو صحابی نا، تو صحابی میں جہالت یا صحابی میں ارسال جو ہے اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اچھا، اس عظیم روایت میں بہت سارے فوائد ہیں. پہلے تو یہ جان لیں، اس متعلق تھوڑی بات کر لیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مکی زندگی میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے کچھ عرصہ سری دعوت کرتے رہے، چھپکے سے چند افراد کو. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا، وانذر عشیرتک الاقربین، اب جہری دعوت کا حکم آ گیا، اب سب کو آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے. کس سے ڈرانا ہے؟ جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے. ایمان لے کے آؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جنت ہے، ایمان نہیں لے کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جہنم ہے، دو ٹوک بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آواز دی اعلان کی، یہ اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا معشر قریش، اے قریش کی جماعت اکٹھے ہو گئے، اشتروا انفسکم، کیا مطلب ہے اپنی جان دے کے جنت خریدو، یعنی اپنا سر کٹوا دو، یہ مطلب ہے سمجھیں ذرا بھائی، جن سے بات کی جا رہی ہے وہ ابھی مشرکین ہیں، وہ کہاں اپنا سر کٹوائیں گے، وہ تو ایمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ، وہ صلاحیت کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لو تب تو میں کچھ کر سکوں گا، تب تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکوں گا، کیا کچھ کر سکوں گا؟ شفاعت، سمجھے ذرا بات کو، شفاعت کن کے لیے جانتے ہیں آپ؟ بدکار مومنوں کے لیے ہے۔ اب جو شخص جنتی ہو اچھا مومن، اس کے لیے شفاعت کیا ضرورت ہے؟ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھ قسم کی شفاعت ہے، یاد رکھیں، ایک نہیں آٹھ قسم کی۔ بعض لوگ یہ کہتے کہ ہم نعوذ باللہ گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذلك، یہ بہتان ہے۔ کہتے ہیں یہ وہابی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک نہیں، ہم آٹھ قسم کی شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، آٹھ، ایک نہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بدکاروں کو جہنم سے جو داخل ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ بھی نکل آئیں گے، بشرطے کہ مومن ہوں، موحد ہوں۔ مشرک جو ہیں وہ تو ہیں مسلمان، وہ تو امت میں سے نہیں ہے، پھر تو یہ ثابت کرو کہ امت ہی ہے، پھر ہم بات کریں گے یہ شفاعت کے مستحق ہے کہ نہیں۔ اشتروا انفسکم، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم میرے رشتہ دار ہو، سب قریشی ہو، میں بھی قریشی ہوں، تو میں تمہاری بخشش کروا دوں گا قیامت کے دن، سمجھے ذرا بات کو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کچھ نہ کر سکوں گا میں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ معشر قریش، پورے قریشی قوم کے لیے۔ قریش کا نام کیوں ہے؟ کیونکہ وہی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے عشیرہ، اپنے قبیلہ جو آپ کے قریبی رشتے دار، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہوئے سارے سب کو پکارا، سب کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، تم لوگوں کے لیے، سب کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو کسی کے ذہن میں آیا بھائی ہمارے لیے نہیں کر سکتا، تو قریبی رشتے دار تو ہے نا، چاچا ہے، پھوپھو ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو کچھ کر سکے گا نا، شیطان پھول میں دوڑتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا عباس بن عبد المطلب، قریش تو دور کے رشتے دار ہیں نا، چاچا تو اپنا خون ہے نا، قریبی رشتے دار ہے، اے چاچا اپنے لیے کچھ کرو، اپنے لیے ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا، ابھی کچھ کرو، ورنہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا قیامت کے دن۔ پھر پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا، اے میری پھوپھی کچھ اپنے لیے کرو، کیا کرو؟ ایسی صلاحیت پیدا کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ، ایمان اور توحید، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ بیٹیوں میں سے سیدنا فاطمہ زہرا کا نام لیا، سب سے چھوٹی، سب سے پیاری بیٹی، کیونکہ یہ سوچا تھا شیطان کہ چلو یہ تو چاچا ہے، پھوپھی ہے، اپنی اولاد کے لیے تو کچھ کرے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کا نام لیا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا وعن الصحابہ اجمعین، اپنے کچھ کر لو، بھی وقت ہے، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ان کے بعد کوئی ہے؟ یعنی پیاری بیٹی کے بعد کوئی اور رشتہ رہتا تھا؟ اگر ہوتا تھا تو آپ وہ بھی فرما دیتے، لیکن ان کے بعد کوئی اور رہتا۔ سیدہ عائشہ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بارہ کلو شادی نہیں ہوئی ابھی تک، ورنہ رشتہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام پھر خاص آہستہ آہستہ کرتے گئے. اور یہ دعوت میں حکمت عملی ہے, عام بات سے شروع کریں آہستہ آہستہ پھر تخصیص کی طرف آئیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر صرف یہی فرما دیتے اے میری بیٹی فاطمہ میں تمہارے کچھ کام نہ سکوں اپنے کچھ کرو, تو بات اتنی مؤثر نہ ہوتی جتنا اس ترتیب کے ساتھ بات دل میں اثر کرتی ہے. اس حدیث مبارک میں جو فوائد ہیں, نمبر ایک جو اہم پیغام ہے جو ہمارے لیے درس ہیں جو سبق ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہم یہ پہلے بیان کر چکے, کیونکہ جب میں کہتا ہوں فوائد تو بعض ساتھی پریشان ہوئے فائدہ ہوتا کیا ہے. فوائد وہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید اور جو حدیث ہے وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, قرآن مجید صحیح حدیث جو ہے, اور قرآن مجید کی آیات میں ہو اور احادیث صحیحہ میں ہمارے لیے سبق اور پیغام ہے. ہم حدیث پہ عمل کیسے کریں, ہمارے لیے کیا فائدہ ہے زندگی میں پریکٹیکلی کیا فائدہ ہے, علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے یہی فوائد ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا فوائد کون سے ہیں یا سبق کیا ہے, تو یہ جو اسباق ہیں دروس ہیں فوائد ہیں ایک ہی چیز ہیں. تو نمبر ایک اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کرنا سب سے بہتر اور سب سے بلند اور سب سے اچھے طریقے سے تعمیل کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم تو وندر اشد الاقربین تھوڑی دیر نہیں ہوئی, سب کو بلایا اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیا. نمبر دو داعیہ کے لیے ضروری ہے, دعوت تبلیغ کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے دعوت کو شروع کرے. کیوں؟ تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی قدوہ ہوں بہترین نمونہ ہوں. نمبر تین قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے مخلوق نہیں ہے, منزل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہاں سے لیا؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہاں سے لیا؟ قوله تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم یعنی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمانا قول ہوتا کہ نہیں, تو قرآن قول ہے کہ نہیں, پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ مصیبت یہ کہ زبان سے کہتے قول ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر کہتے قرآن مخلوق ہے, اپنی بات خود ہی جھٹلانا. یہ سچائی منہ پہ آ جاتی ہے لیکن لوگ بعد میں جا کے عقل میں, جن لوگوں نے عقل کو آگے بڑھایا ہے آگے کیا ہے وہ عقل سے مار کھاتے ہیں ہمیشہ. نمبر چار اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, پہلے گزر چکا ہے اس کو نہ لکھیں کافی ہے. نمبر چار لکھیں عمل صالح کی اہمیت, ایمان, ایمان اور عمل صالح کی اہمیت, کیونکہ عمل صالح اکیلے بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح سے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. نمبر پانچ عمل صالح, ایمان اور عمل صالح کے علاوہ حسب اور نسب کوئی کام نہیں دے سکتا. رشتہ داری حسب نسب کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا. نمبر چھ دعوت اور تبلیغ کرنے والوں کا حق ہے ان کے رشتہ داروں پر کہ ان کی بات کو مانے, یہ حق ہے. جو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے رشتہ داروں پر اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانے. نہیں سمجھے بات؟ اب دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں نا, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں آپ کا حق ہے ان کے اوپر کہ وہ آپ کی بات مانے. اگر وہ نہیں مانتے تو ایک بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کو جھٹلاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں زیادہ تر ملنے جلنے میں، زیادہ تر بات کرنے میں متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو بیچارے دور سے کبھی درس سن لیا، کبھی کوئی بات سن لی ہفتے کے بعد، دس دن کے بعد، ان کے حال ویسے نہیں جیسے انسان کا اپنے رشتے داروں میں رہتا ہے انسان، تو اس بڑی نعمت کو جھٹلاتے ہیں وہ. نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جائز ہے. یہ کہاں سے لیا پیغام؟ سلی نمائش اعتبار کر رہی. نمبر 8، آگاہ کرنا بشارت دینے پر مقدم ہے، کیونکہ دو چیزیں، ایک تو بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی، اور ایک آگاہ کرنا ہے، ڈرانا ہے جہنم سے اور عذاب سے. تو یہاں پر اللہ تعالی نے کس چیز کو مقدم کیا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جب انسان ڈرتا ہے تب وہ رہ راست پہ آتا ہے، تب وہ خوشخبری پا سکتا ہے، لیکن جو ڈرتا ہی نہیں ہے تو اس لیے سب سے پہلے ڈرانے کی بات بھی ضروری ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ غیر مسلم سے بات کریں یا کسی مخالف سے بات کریں تو یہ طریقہ اپنائیں، بشیرو تو بشارت و نذارہ دونوں کو. لیکن اگر کسی کو مقدم کرنا چاہیے تو مقدم آپ کریں گے ڈرانے کو، کیونکہ آپ کا مخالف جب تک اللہ تعالی سے ڈرے گا نہیں تو اپنی ہر درمی سے نہیں ہٹ سکتا. آپ جتنی بشارتیں دیتے رہو جتنی بشارتیں دیتے رہو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پہلے سے کہتا ہے بشارت ہوں جنت کی، پہلے سے میں تو راہ راست پہ ہوں، میں حق پہ ہوں، تم باطل پہ ہو. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں گے تب اس کی ذہن میں بات آئے گی کہ واقعی. اور انسان کی جو کیفیت ہے بڑی عجیب سی ہے، جب انسان ڈرتا ہے دل دھڑکتا ہے، کیا خیال ہے؟ دھڑکتا ہے کہ نہیں؟ خوف کی حالت میں دھڑکتا ہے. جب دل دھڑکتا ہے تو نرمی بھی پیدا ہوتی ہے. کبھی ڈر ہوئے شخص کو دیکھا ہے خوف و ہراس میں، وہ چاہتا کوئی سی سینے سے لگا دے. کبھی بچے کو دیکھ لیں، بچہ ڈرتا ہے کیا کرتا ہے؟ کیوں دوڑتے ماں کی گود کی طرف؟ اس کا دل نرم ہوا، اب وہ کسی طاقت کی طرف جا کر اپنے اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو جو ہی انسان ڈرتا ہے عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، اپنے عاجزی کا اقرار کرتا ہے، پھر اس طرف رخ کرتا ہے جو اسے اس مصیبت سے یا اس ڈر سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح البشر، سب سے بہترین بات کرنے والے فصاحت و بلاغت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی زیادہ فصیح اور بلیغ نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں. نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. سوال ہے جی، رحمت العالمین کی تفصیل تو وقت نہیں ہے، درس کافی ٹائم گزر چکا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کا مطلب کیا رحمت العالمین کا. پھر درس متعلق کوئی سوال ہے چھوٹا سا تو بیان کر دوں ورنہ پھر اسی پہ بات کرتے ہیں. توبہ کر. گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے صغیرہ گناہ، دوسرے کبیرہ گناہ، اور تیسرا ہے اکبر الکبائر. صغیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال سے، ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھے کام نیک کام بدیوں کو ختم مٹا دیتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہیں جیسے کہ سود کھانا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے لیے توبہ کو مقرر کیا ہے. بغیر توبہ کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، الا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ لوگ خطرے میں ہیں، خطرے میں ضرور ہیں یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور معاف کرتے ہیں توبہ کے ساتھ، بشرطے کہ توبہ ہو. اچھا، یہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں تو ان کو تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت حاصل ہوگی، اگر موحد، بات اسی کی اور سمجھے ذرا، اگر آپ یا تو اپنے رشتہ دار کی، کسی کی مومن کی سفارش ہوگی، اب رشتہ دار نہیں کوئی اور مومن بھی دوسرے مومن کو شفاعت کر سکتا ہے، ان کی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت مل سکتی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی نہ ملے تو رحمت ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی وہ گناہ سے نجات حاصل کر سکتا ہے، لیکن خطرے میں ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اکبر و کبائر، شرک اکبر اور کفر، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کی سفارش کر سکتا ہے اور نہ اس سفارش کے لائق ہے. اللہ اعلم. تیرہ سال کی عمر میں سیدھا، جی ہاں، چودہ سال کی عمر میں، چودہ سال کی عمر میں شامل تھے. جنگ احد کا معاملہ جو ہے، میرا یہ خیال ہے کہ سیدنا انس بن مالک جنگ کے بعد گئے وہاں پہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کو واپس کیا جن کی عمر 15 سال سے کم تھی، کیونکہ بلوغ کی نشانی 15 سال کی عمر ہے. تو کیونکہ فرماتے کہ چوٹ لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دام مبارک شہید ہوئے، تو جب جنگ ختم ہوئی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مدینہ سے احد کی جگہ پہنچ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر دیکھا. واللہ اعلم. سب ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ داخل ہوتے خارج ہو جاتے ہیں، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں ان میں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ہم تکفیر کی بات کرتے ہیں، تکفیر معین کی، تو حجت قائم کرنے کے بعد. اب دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی غیر اللہ کی مدد، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں وہ کافر ہے، لیکن فلاں شخص نے مدد مانگی غیر اللہ سے، اب یہ فرق ہے. تکفیر مطلق الگ چیز ہے، تکفیر معین الگ چیز ہے. تو ہم بےآئین ہی نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا وہ جاہل ہو. کتنے لوگ ہیں امت میں جو جاہل ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو امت ہی ہے کہ نہیں؟ امت ہی تو ہیں. اب ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے کہ واقعی وہ جاہل تھے یا نہیں. ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، باطن تو ہم نہیں دیکھتے. علماء فرماتے ہیں کہ ان میں وہ بھی شامل ہیں، کفر اکبر، کفر اصغر والے، گمراہ، سارے شامل ہیں. واللہ اعلم. رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت الانبیاء آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا الا یہ کہ عالمین کے لیے رحمت. عالمین، ایک عالم عالمین، جتنے بھی عالمین موجود ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. جو انبیاء گزر گئے، قوم گزر گئے، ان کے لیے کیا رحمت تھی؟ شاید یہی سوال ہے آپ کا. جن ہیں، فرشتے ہیں، کافر ہیں، درند پرند ہیں، ان کے لیے کیا رحمت ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مومن میں رحمت ہے نا، تو مومن تو صرف ایک ہے، ایک عالمین کا صرف ایک گروہ ہے، باقیوں کے لیے کیسی رحمت ہے؟ کیا خیال ہے؟ کافر کے لیے رحمت ہے جی،
جو ابھی ہے اور پھر اس کے بعد آنے والا وقت مطلب ساری گانا کی بات ہے نا اس میں جو بھی سب لوگ جو آ رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں
سب کے لیے جو پیچھے گزر گئے ان کے لیے نہیں ان کے لیے نہیں
مطلب اس کی تصویر میں جیسے کیسے رہنا
یہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ سوچ کافروں کے لیے ہے جو زندہ ہے
جیسے
یہ میں بتاؤں گا آپ کو مجھے بتائیں جو کافر ہیں ان کے لیے رحمت ہے کافر کے لیے رحمت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمت للعالمین سب کے لیے کافر شامل ہے کہ نہیں درندر پرند شامل ہے کہ نہیں یہ پتھر شامل ہے کہ نہیں پتھر بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جان چکے ہیں ہمارے لیے مومن کی رحمت یہ جان چکے ہیں نا اچھا الحمدللہ اب آتے ہیں شروع سے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے کیسے رحمت ہے کوئی جانتا ہے چلو ایک مثال دے دیں
قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا ذرا لمبی بات
لمبی نہیں صرف
یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جب حساب کتاب جو شروع ہوگا نا وہ اللہ تعالیٰ کے آپ سے سمجھتے ہیں حکم کے
شفاعت حکم شفاعت بارک اللہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی امتیں گزر گئی ہیں سب مر گئے اب حساب ہونا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا حساب شروع نہیں ہو رہا حساب کب شروع ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو رحمت ہے کہ نہیں سب کے لیے ہے کہ نہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس میں کافر بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں سارے شامل ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے بارک اللہ بالکل صحیح ہے دوسری بھی ایک رحمت ہے یہ تو واضح ہے سب جانتے ہیں اور جب قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی کہیں گے نہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توحید کی دعوت نہیں دی اب نبی کھڑا ہے اور قوم سامنے انکار کر رہی ہے کیوں انکار کر رہی ہے پہلے جھٹلاتے تھے 950 سال جھٹلاتے رہے اب عقل آ گئے نا ٹھکانے پہ اب کہتے نہیں دعوت ہمیں دی نہیں دعوت دیتے ہم مان لیتے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب انصاف ہوگا میں ابھی گواہ پیش کرتا ہوں گواہ کون ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی رحمت للعالمین دیکھیں اور مومن گواہی دیں گے کہاں سے گواہی دیں گے قرآن مجید تو رحمت ہے کہ نہیں سابق انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے ان کی قوموں کے لیے بھی رحمت ہے سبحان اللہ اچھا کافروں کی رحمت ہے یہ سمجھ آ گئی بات گزرے ہوئے لوگوں کے لیے الحمدللہ اچھا کافروں کی رحمت ہے
یعنی قرآن کو پڑھیں یعنی سمجھے دیں تو اسلام میں داخل ہو
پہلی بات تو یہ ہے کیسے سمجھے یعنی سب سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے المصطفی الاخیار سید المصطفی الاخیار سید الانبیاء والمرسلین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارکہ تھی کہ کافر بھی دیکھ کے متاثر ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہٹ درمی نہ ہوتی ضد نہ ہوتی دشمنی نہ ہوتی تو کلمہ زبان پہ ضرور آتا اس کی دلیل کوئی جانتا صحیح بخاری کی روایت ہرقل کہتا ہے حدیث نمبر 7 صحیح بخاری میں بہت لمبا قصہ ہے آخر میں ہرقل کہتا ہے ابو سفیان کافر تھے اس زمانے میں کہ تم واقعی سچے ہو تو اللہ کی قسم وہ نبی ہے اور میری اس جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کا وہ مالک انقریب بنے گا اور اگر میری یہ خواہش ہے اگر میں یہ کر سکتا میری تمنا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر دھوتا قدموں کو دھوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو دھوتا یہ کون کہہ رہا ہے روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر تو شخصیت کی تاثیر اتنی تھی کہ کافر کے لیے بھی باعث رحمت تھی اور نمبر 2 جب کافروں سے جنگ کرتے کیسے کرتے بارک اللہ فیک عورتوں کو قتل نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا اور جب کافر کو قتل کرنا بھی ہو تو پہلے توحید کی دعوت ہے قتل نہ کرے اس کے بعد اگر قتل کرنا پڑے مثلا بعد میں پہلے قتل کیسے کریں؟ تڑپا تڑپا کے کبھی نہ مارنا. اللہ اکبر. مارنا ہے یعنی کافر ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتا ہے، نہ جزیہ دینا چاہتا ہے، اپنا سر ایسے کڑا کے کھڑا ہے، سر کاٹنا ہے کہ نہیں اس کا، اب سر کٹے گا اس کا، تو اپنی تلوار کو، اب تلوار کی دھاری تیز کر کے اسے مارنا ہے تاکہ اسے لکھنا ہو، تو کافر کی بھی رحمت ہے. اچھا درند پرند کے لیے بکر کو ذبح کرتے وقت چھری تیز کرنی چاہیے اور چھپانی چاہیے، اور جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے اگرچہ وہ حرام جانور کیوں نہ ہو. جب آپ کسی بلی پہ ظلم کرنا چاہتے ہو تو آپ کو وہ عورت یاد آ جاتی ہے جو جہنم کے بلی کی وجہ سے. جانور کی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.